الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم. دس مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہ آج 15 اگست ہے 2023 عیسوی ہے. 15 اگست کو ہمارے پورے دیش میں آزادی کے دن کے طور پر مناتے ہیں. پندرہ اگست اور 14 اگست کی بیچ والی رات میں 1947 میں 1947 میں ہمارا بھارت دیش آزاد ہوا تھا. چودہ اگست کو ہمارے اکھنڈ بھارت کا ایک حصہ پاکستان کے نام سے الگ ہوا تھا. پہلے اکھنڈ بھارت تھا، ہندوستان تھا، اور اس وقت جو پاکستان ہے وہ پورا ہمارے بھارت دیش کا ایک بھاگ تھا. بنگلہ دیش ہے، وہ بھی ہمارے بھارت دیش کا ایک حصہ تھا. پھر آزادی جب ملی تو دو ٹکڑوں کے ساتھ آزادی ملی. ایک ٹکڑا پاکستان کے نام سے الگ ہوا، اسی پاکستان کے دو حصے تھے. پھر اس میں سے دو ٹکڑے ہو گئے اور بنگلہ دیش آزاد ہو گیا. اب آزادی کس چیز سے ملی, کون سی غلامی تھی جس میں سے ہم کو آزادی ملی؟ غلامی غلامی ہوتی ہے, '1757 میں ہمارا دیش غلام بننا شروع ہو گیا تھا. اور غلامی یورپین قوم کی طرف سے آئی تھی. تین یورپین قوم ہمارے دیش کو غلام بنانے کے لیے آئی, پورٹوگل کے ڈچ لوگ بھی یہاں پر آئے. پورٹوگل بھی یورپ کے اندر ہے اور پورٹوگل کے ڈچ لوگوں نے بھی ہمارے بھارت دیش کے بہت سارے حصوں کے اوپر قبضہ کیا. اس میں سے تین جگہ 1947 کے بعد بھی ان کے قبضے میں رہی. ایک دیو جو کاٹیاواڑ میں بالکل آگے ہے, ویراول مانگرول کے قریب میں, اور دوسرا دمن, اور تیسرا گوا. یہ تین جگہ 1947 میں بھارت آزاد ہوا تب بھی پورٹوگیز لوگوں کے قبضے کے اندر تھی, اسی لیے وہاں پر آج بھی پورٹوگیز کلچر دیکھنے کو ملتا ہے. یہ تینوں جگہ پر لوگ پورٹوگیز لینگویج بھاشا ابھی بھی جانتے ہیں بہت سارے لوگ, اور بولتے بھی ہیں. تو 1947 میں دیش کی آزادی کے وقت یہ تین جگہ پر پورٹوگیز گورنمنٹ رہی اور اس کی آزادی بہت بعد میں ہوئی. فرینچ لوگ بھی ہمارے دیش میں آئے اور فرینچ لوگوں نے بھی, فرانس کے لوگوں نے ہمارے دیش کے بہت سے حصوں کو غلام بنایا تھا. پونڈی چیری ہمارے دیش کا ایک حصہ ہے, تو وہ پونڈی چیری کے ایریے میں فرانس والوں کی حکومت تھی, اسی لیے ابھی بھی وہاں فرانس کلچر اور لینگویج اور بھاشا دیکھنے کو ملتی ہے. اب جو یورپین لوگ یہاں آئے, انہوں نے اپنی حکومت چلائی, تو جس جس ایریے میں جون سی یورپین قوم آئی تو وہاں وہ کلچر, وہ بھاشا, وہ لینگویج, آج تک پائی جاتی ہے، اور وہاں کے لوگ ان کنٹری میں ان دیشوں کے اندر بھی بہت پائے جاتے ہیں. پیرس میں، فرانس میں، پانڈیچیری کے لوگ بہت ہیں، مسلم بھی نان مسلم بھی، چونکہ پانڈیچیری فرینچ کالونی تھا، فرانس کے قبضے میں تھا. پانڈیچیری کے لوگ فرانس گئے، آج بھی وہاں کنیکشن ہے، تعلق ہے، آنا جانا ہے. پرتگیز لوگوں نے دیو دمن گوا میں حکومت چلائی، تو وہاں کے لوگوں کا پرتگیز سے بڑا اچھا کانٹیکٹ رہا، لوگ وہاں جاتے ہیں. یہ تینوں جگہ کے لوگ پرتگال میں موجود ہیں، لزبن شہر میں اور دوسری سٹیوں میں، پھر وہاں جا کر کے انگلینڈ چلے جاتے ہیں. اور تیسری قوم انگریز لوگ. ایسی اتہاس یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے پرتگیز لوگ ہمارے دیش میں آئے تھے، یورپین پرتگیز قوم، ڈچ لوگ کہلاتے ہیں. بعد میں فرانس کے لوگ آئے یہاں پر، اور اخیر کے اندر انگلینڈ کے انگریز لوگ آئے یہاں پر. لیکن یہ لوگ کاوا دعوا کرنے میں بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں، چال چلنے میں بہت ماہر لوگ ہیں. تو انگریز لوگ اخیر میں آئے، لاسٹ میں آئے، لیکن پرتگیز لوگوں سے بھی آگے نکل گئے، فرانس کے لوگوں سے بھی آگے نکل گئے، اور دیش کے زیادہ حصے پر انگریزوں نے، انگلینڈ والوں نے حکومت قائم کر دی. اسی لیے ایک زمانے میں یو کے یعنی یونائٹڈ کنگڈم، اس کا ایک پارٹ اور ایک حصہ ہمارا بھارت دیش بھی تھا، اور دیش کے زیادہ حصوں کے اوپر برٹش انگلینڈ کے لوگ رولنگ کرتے تھے، ستا چلاتے تھے، حکومت چلاتے تھے. دیش کی غلامی 1757 عیسوی سے شروع ہوئی انگریزوں کے ہاتھ میں. اس سے پہلے پرتگیز لوگ، فرانس کے لوگ یہاں الگ الگ جگہ کے اوپر اپنی کوٹھی بنا چکے تھے، اپنی سرکار بنا چکے تھے. اور عجیب بات ہے کہ انگریزوں کی حکومت کی شروعات بنگال کی طرف سے ہوئی تھی. اس وقت پورا بنگال ایک اسٹیٹ تھا، بنگلہ دیش الگ بنا نہیں تھا. تو بنگال کی طرف سے انگریزوں کی حکومت شروع ہوئی، اور سب سے پہلے انہوں نے بنگال کے علاقے میں برٹش حکومت قائم کی. بنگال میں تلاسی کا میدان بہت مشہور ہے، پرخیات ہے. 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ ان کے ساتھ انگریزوں کی پہلی لڑائی ہوئی پلاسی کے میدان میں. نواب سراج الدولہ اور ان کی آرمی ان کا لشکر بہت مضبوط تھا, کوئی چانس نہیں تھا کہ انگریز لوگ ان کے سامنے جیت سکے, کوئی چانس نہیں تھا. نواب سراج الدولہ کی آرمی اور لشکر بہت پاورفل اور بہت مضبوط تھا, انگریز لوگ ان کے سامنے جیت سکے ایسا کوئی چانس اور موقع نہیں تھا. لیکن ایک بات جو آج کی مجلس میں میں آپ کو خاص کہنا چاہتا ہوں کہ اتہاس جس کو ہسٹری کہتے ہیں, اردو میں اس کو تاریخ کہتے ہیں, گجراتی میں اتہاس کہتے ہیں, انگریزی میں ہسٹری کہتے ہیں. ہسٹری سننے کا مقصد سبق لینا ہوتا ہے, صرف ایک دو گھنٹے کی جذباتی بات نہیں ہوا کرتی. آج ہماری قوم میں یہ بہت بڑی کمی ہے, گھنٹے دو گھنٹے کی جذبات والی مجلسوں میں خون گرم ہو جاوے, نعرے لگ جاوے, اسی کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی غلطی ہے. مسلمان بھائیوں, ہمیں اتہاس ہسٹری کے ذریعے سے سبق لینا ہے, لیسن لینا ہے. اس کے لیے یہ مجلس قائم کی جاتی ہے کہ 1757 عیسوی میں جو انگریز لوگ نواب سراج الدولہ کے سامنے جیت گئے, تو جیت جانے کا ریزن کیا تھا, کارن کیا تھا, وجہ کیا تھی, وہ ہمیں ڈیپ میں جا کر کے سوچنا ہے. اتہاس کی کتابیں یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں میں سے اور انڈین لوگوں میں سے, بھارتیہ لوگوں میں سے, مسلم نان مسلم دونوں طرح کے لوگوں میں کچھ گدار لوگ تھے. ان گداروں کی وجہ سے نواب سراج الدولہ ہار گئے اور انگریز لوگ جیت گئے. نواب سراج الدولہ کی آرمی لشکر بہت پاورفل تھا, بہت مضبوط تھا, لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ انگریز لوگ کاوا داوا کرنے میں بہت ایکسپرٹ لوگ تھے, انہوں نے نواب سراج الدولہ کی آرمی میں سے کچھ لوگوں کو لالچ دے کر کے اپنے ہاتھ میں کر لیا, اور ان غداروں نے لڑائی شروع ہوتے ہی انگریزوں کے ساتھ وہ مل گئے, اور اتنا بڑا نواب صاحب کا لشکر انگریزوں کے چھوٹی سی آرمی کے سامنے ہار گیا اس غداری کی وجہ سے, غداروں کی وجہ سے. اس لیے بڑی سے بڑی طاقت جب غدار لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں تو وہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ طاقت ختم اور برباد ہو جاتی ہے. میں تو ایمان والے بھائیوں کو یہی کہتا ہوں کہ جس کے دل کے اندر موت کے بعد کی زندگی پر ایمان ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے, وہ کبھی بھی غدار نہیں بن سکتا, کبھی بھی وہ غدار نہیں بن سکتا, کبھی بھی وہ قوم کا سوداگر نہیں بن سکتا. ہمارا ایمان ہے موت کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے. اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اس کا حساب دینا ہے. جس کے دل میں یہ ڈر ہو وہ وفادار بنے گا, قوم کا وفادار بنے گا, مذہب کا وفادار بنے گا, اور اپنے سماج کا وفادار بنے گا, ملک کا وفادار بنے گا. آخرت میں ان غداروں کو اللہ کے یہاں کیا سزا ہوگی یا ہوئی وہ تو قیامت کے بعد ہم کو دیکھنے کو ملے گا, لیکن دنیا میں ایسے غداروں کو سزا یہ ملی کہ ان کو ایسی خطرناک بیماریاں دنیا میں ہو گئی, ایسی ڈینجر بیماریاں ہو گئی کہ بڑے بڑے زہریلے سانپ ناگ لا کر کے ان کو ڈنک مروانے پڑتے تھے تو ان کی بیماری کے اندر ان کو تھوڑی بہت راحت ہوتی تھی. جیسے کہ اللہ آپ کو مجھے سلامت رکھے, آج کل کینسر کی بیماری ہے تو اس میں کیمو تھراپی ہوتی ہے, تو سنا کہ کیمو تھراپی کے اندر زہر جو ڈینجر زہر ہوتا ہے اس کو پروسیسنگ کر کے اسی کا انجیکشن دیا جاتا ہے اور اس میں بدن کے بال نکل جاتے ہیں, چمڑی بھی ایک دم مردار ہو جاتی ہے. تو ایسی ڈینجر بیماریاں نواب سراج الدولہ کو جن غداروں نے غداری سے ہروا دیا ان لوگوں کو دنیا کے اندر یہ سزا ہوئی. ایسی بھیانک بیماری لگ گئی کہ ان لوگوں کو زہریلے سانپ کے زہر سے ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی تھی, علاج کرنا پڑتا تھا. اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کو لالچ دی گئی تھی سستہ کی. انگریزوں نے کہا تھا کہ تم نواب صاحب کو ہروا دو, ہم سستہ میں تم کو بھاگیدار بنائیں گے, ہم حکومت میں تم کو عہدہ دیں گے, ہم تم کو چھوٹے چھوٹے ایریے کا گورنر بنا دیں گے, تم کو ہم حکومت میں بادشاہ بنا دیں گے. تو جتنے غداروں نے نواب سراج الدولہ کے سامنے غداری کی ان میں سے ایک کو بھی انگریزوں نے حکومت نہیں دی, ایک کو بھی نہیں ملی. انگریزوں نے کام کروا لیا اور یہ گندا راجکارن ہے دنیا کا کہ کام کروا لو اور پھر پھینک دو. جیسے کہ ٹوائلٹ پیپر ٹیشو ہوتا ہے اس کو پیشاب میں استعمال کرتے ہیں پھر کچرا پیٹی میں پھینک دیتے ہیں, اس طرح ان لوگوں کو انگریزوں نے استعمال کیا, استعمال کر کے نواب صاحب کو ہروایا اور ہروانے کے بعد ان سب کو پھینک دیا. کسی کو چھوٹے سے گاؤں کا سرپنچ بھی نہیں بنایا. انگریزوں نے یوں کہا بہت چالاک قوم ہے, غداری کروا لی, نواب صاحب ہار گئے, اب یہ لوگ اپنا بدلہ لینے گئے کہ ہم کو بدلہ دو, ہم نے تمہارے ساتھ وفاداری کی اور نواب صاحب کی غداری کی, ہم نے تم کو جھتوا دیا تو تم ہم کو بدلہ دو. تو انگریزوں نے کیا جواب دیا کہ تم لوگ نواب سراج الدولہ کے یہاں کتنے سال سے کام کرتے تھے, کتنے سال سے تم کو انہوں نے اپنے لشکر میں آرمی میں عہدہ دیا تھا, کتنے سال سے تم کو اپنی سرکار میں منسٹر بنایا تھا. کسی نے کہا 10 سال, کسی نے کہا 15 سال, کسی نے کہا 25 سال. پھر پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا کیا ملتا تھا, پگار کتنا ملتا تھا, فیسیلٹی کتنی ملتی تھی. وہ یوں خوش ہو گئے کہ انگریز اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم کو دیں گے. تو انہوں نے خوش ہو ہو کر کے بتلایا اتنا سونا ملتا تھا, اتنی چاندی ملتی تھی, اتنے ہیرے ملتے تھے. جب پوری ڈیٹیل بتلائی تو انگریزوں نے یہ کہہ دیا کہ جب نواب صاحب تم کو 10 سال سے, 20 سال سے, 25 سال سے سونا بھی دیتے تھے, چاندی بھی دیتے تھے, تم کو عہدہ بھی بڑھا دیا تھا, پھر بھی تم نے ان سے غداری کی, تو تم ہمارے ساتھ کیا وفاداری کرو گے, تم ہم سے کیا وفاداری کرو گے. یہ کہہ کر کہ ان سب کو ٹھکرا دیا اور کسی کو چھوٹا سا عہدہ بھی نہیں دیا. یہ سبق اتہاس سے لینا ہے. غداری کی سزا بہت خطرناک ہے, دنیا میں بھی خطرناک ہے, موت کے بعد آخرت کے اندر بھی بڑی خطرناک سزا ہے. یہ بہت اہمیت سے میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ 1757 عیسوی کے اندر جب دیش کے اندر غلامی کی شروعات ہوئی اور انگریزوں کی سستہ اور حکومت شروع ہوئی تو یہ غداروں کی وجہ سے ہوئی, ورنہ ان کے پاس کوئی بڑی طاقت نہیں تھی. انہوں نے بہت بڑا خطرناک کام کیا آپس کے اندر لڑوانے کا, اور جو قوم آپس کے اندر لڑتی ہے اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. आपस में लड़वा दिया। अब आपस में लड़ते रहे और वो लोग मजबूत होते रहे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज हमको समझनी है। एक किताब में पढ़ा तो हम हैरान रह गए कि 1757 फिर 1857 1857 से 1947 ये 90 वर्ष का जो जमाना है 1857 से 1947 में, जिसमें पूरे देश के ऊपर अंग्रेजों की सरकार रही। कितना लंबा चौड़ा देश, इधर बांग्लादेश की सरहद, बर्मा, म्यांमार, उस तरफ अफगानिस्तान की बॉर्डर तक लंबा चौड़ा हमारा भारत देश। इतने बड़े भारत देश के ऊपर 1857 से 1947 तक जो 90 बरस तकरीबन पूरी पूरी सरकार इन्होंने चलाई, 1000 अंग्रेज भारत में थे, सिर्फ 1000 अंग्रेज। और 1000 गोरों ने मिल करके पूरे देश के ऊपर इतनी बड़ी हुकूमत इन्होंने चलाई। ये कैसे चलाए? आपस के अंदर एक दूसरे के विरुद्ध में वापरना, इस्तेमाल करना, आपस के अंदर एक दूसरे को लड़वाना, ये इतनी खतरनाक, इतनी गंदी पॉलिसी है कि जिसमें बड़ी ताकत खत्म हो जाती है और कमजोर लोग काम करते हैं। अब आपस के अंदर लड़ाई, मदीना में भी सेम यही कल्चर था कि मदीना में दो खानदान थे, औस खजरज, जिनको हम मदीना के अंसार कहते हैं। ये दो फैमिली थी, औस और खजरज। यहूदी लोग मदीना में इन दोनों खानदान को लड़वाते रहे और यहूदी लोग आराम से मदीना के अंदर रहते थे। और ये मदीना का बहुत बड़ा खानदान, मदीना में बहुमती, अक्सरियत औस और खजरज की, और यहूदी लोग तो बहुत थोड़े थे। कबीले बनू नजीर, बनू कुरैजा, बनू कैनुका, खैबर, इतने यहूदी थे। लेकिन वो मदीना की बहुमती कौम को, अक्सरियत वाली कौम को आपस के अंदर लड़ाते रहे और वो आराम से मदीना में कमाते रहे। बदनसीबी हमारे देश में भी यही हुआ कि वो लड़वाते रहे, अंग्रेज लड़ाई करवाते रहे और वो खुद आराम से हुकूमत करके लूटते रहे, कमाते रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास से हमें लेसन और सबक लेना है। आपस की लड़ाई बंद करो, आपस के झगड़े बंद करो, आपस की लड़ाई हमको कमजोर कर देगी और दुश्मन मजबूत होता है आपस की लड़ाई से। ये भी एक बहुत बड़ा लेसन और बहुत बड़ा सबक है हम लोगों के वास्ते। अगर हमारे देश में जो छोटे छोटे नवाब लोग, राजा लोग, ये सब आपस के अंदर मिल करके अंग्रेजों का डिफेंस करते, अंग्रेजों का मुकाबला करते, तो सिर्फ फूंक मारते तो भी अंग्रेज उड़ जाते। राजा, نواب لوگ یہ سب مل کر کے اگر انگریزوں کو سیدھی پھونک مار دیتے تو بھی انگریزوں کو انگلینڈ تک اڑا کے بھیج دیتے، لیکن وہ آپس کے اندر لڑتے رہے، ہر نواب کو اپنی نوابی کی فکر، ہر راجہ کو اپنی فکر، اپنے ایریے کی فکر، اپنے رجواڑے کی فکر، اسی فکر کے اندر وہ ایسے مست رہے کہ آپس میں ایک نہیں ہوئے اور انگریز لوگ ان کے آپس کے جھگڑوں کا غلط فائدہ اٹھاتے رہے۔ ولا تحنوا ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ اللہ نے بہت پہلے فرما دیا لا تنازعوا، آپس میں جھگڑے مت کرو، آپس میں لڑائیاں مت کرو۔ لا تنازعوا فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، تمہاری طاقت اکھڑ جائے گی۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک یوں کہے کہ میں جو کہوں وہ ہوئے، تو کبھی آپس میں جوڑ نہیں ہو سکتا، اپنی رائے مٹانی پڑتی ہے، اپنی بات دفن کرنی پڑتی ہے، اپنے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں، تو جا کر کے آپس کے اندر جوڑ ہوتا ہے۔ ہر ایک چاہے کہ میری چلے، میری بات لوگ مانے، میں جو کہوں وہی ہوئے، تو کبھی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واصبروا، صبر کرو تو جوڑ ہوگا، اور جوڑ کی برکت سے تمہاری طاقت مضبوط ہوگی۔ یہ بہت بڑے سبق میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اتہاس کے حالات سے، اپنے دماغ میں ان باتوں کو فٹ کر لو۔ انگریزوں کی سطح شروع ہوئی 1757 عیسوی میں گداروں کی وجہ سے، اسی لیے کوئی گدار نہ بنے، بہت خطرناک چیز ہے گداری، کوئی مسلمان گدار نہ بنے۔ قرآن نے فرمایا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، جاسوسیاں بند کرو ایک دوسرے کی، آج مسلمان مسلمان کی جاسوسی کرتا ہے۔ ہم تو چھوٹے موٹے بزرگ کو بھی کشف والے نہیں مانتے، کوئی بہت بڑا بزرگ ہو تو کہیں ان کو کشف ہوتا ہے۔ تو یہ سب لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی کشف تھوڑا ہی ہوتا ہے، مسلمان جاسوسی کرتا ہے، مسلمان مسلمان کی جاسوسی کرتا ہے۔ خود وہ سرکاری ایجنسی والے، سرکاری آفیسر لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے ہی لوگ باقاعدہ ویڈیو بنا کر کے بھیجتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، ہم کو گائیڈ کرتے ہیں، گائیڈ نہیں پریشر کرتے کہ اس کو پکڑو ورنہ ہم اوپر تمہاری فریاد کریں گے۔ جاسوسیاں کرتے ہیں، حرام کام ہے، حرام کام۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں ولا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، جیسے غیبت حرام ہے، جاسوسی کرنا بھی حرام کام ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس نے ہمارے دیش کو غلام بنا دیا۔ اب سمجھو غلامی کیا چیز تھی، پہلے نمبر پر ہمارے دیش کی زمین پر غلامی. اتنا لمبا چوڑا ہمارا اکھنڈ بھارت کتنا بڑا. کبھی نقشہ لے کر بیٹھے تو صحیح, ادھر پیشاور فرنٹیئر کا علاقہ, سرحد صوبہ اسٹیٹ سرحد فرنٹیئر پیشاور کا علاقہ, اور ادھر جو ہے میانمار کا علاقہ, نیچے سری لنکا, اوپر آزاد کشمیر وغیرہ کا علاقہ, پورا لمبا چوڑا اکھنڈ بھارت. اتنے بڑے دیش کی زمین کے اوپر انگریزوں کا قبضہ, یہ پہلی غلامی. دوسری غلامی, ہمارے بھارت دیش کے جو آوک کے سادھن ہیں, سورسز آف انکم, اور یہاں کا جو خزانہ ہے وہ سارا ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. بہت بڑا خزانہ ہمارے دیش میں, آوک قدرتی اس دیش میں بہت بڑی. مائنس یعنی خان, قدرتی مائنس, خان, سونا چاندی ہیرے آئرن اسٹیل, وہ لوٹ لوٹ کر کے لے گئے. وائنڈر میں اظہر اکیڈمی, بہت پرانا چرچ خریدا ان لوگوں نے اور اس میں اظہر اکیڈمی بنائی. تو مجھے وہاں ایک مرتبہ لے گئے دکھانے کے لیے, دعا کرنے. تو الگ الگ حصے میں دیکھ رہا تھا, چونکہ اللہ نے ماہی ایسا عطا فرمایا ڈیٹیکٹیو ذہن, تو دیکھتے دیکھتے اوپر گیا, پورا ساخ کے لکڑے کا بنا ہوا عالیشان چرچ, 150-200 سال پرانا. جب میں وہ دیکھ رہا تھا, سب ڈپارٹمنٹ یہاں تعلیم ہوتی ہے, یہاں کتاب پبلش ہوتی ہے, جو لکڑی میں نے دیکھی ساخ کے بڑے بڑے لکڑے پورے چرچ کے, تو دیکھا کہ وہ سن بھول گیا, بہت سال ہو گئے. اس لیے 1800 کی کوئی سن میں گوا کے اندر وہ لکڑے تیار ہوئے اور انگلینڈ لے جا کر اس کے چرچ بنائے گئے. اب آپ اندر سمجھ, یہ تو ایک حساب کے بعد لکڑے, ہیرے, موتی, گولڈ, سلور, خزانہ, جو کچھ ہمارے دیش کے اندر تھا وہ لے گئے. ہم ایک کوہینور ہیرے کی بات کرتے ہیں, ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم کو واپس دے دے گا, شاید قیامت میں ملے. تو ایک یہ تو کوہینور ڈائمنڈ فیمس ہے اس لیے, ورنہ کوہینور سے بھی زیادہ ویلیو والی, زیادہ قیمت والی بہت ساری چیزیں وہ یہاں سے لے گئے. کہ دوسری غلامی, ہمارے دیش کا خزانہ وہ لوٹ کر کے وہ لوگ لے گئے. تیسری غلامی سمجھو, ہمارے بھارت دیش کا جو کلچر تھا, یہاں کی جو سنسکرتی, یہاں کی جو تہذیب, مسلمانوں کا اپنا کلچر, ہندوؤں کا اپنا کلچر, سکھ لوگوں کا اپنا کلچر, یہ ہر ایک کی جو دھارمک سنسکرتی, ریلیجین کلچر, مذہبی تہذیب, وہ لوگ لوٹ کر کے لے گئے. وہ بھی انہوں نے لوٹا. یہ تیسری غلامی, مسلمان, سکھ, ہندو, ہر ایک اپنے مذہب سے زیادہ انگریزوں کے مذہب کو جاننے لگے، پہچاننے لگے، ماننے لگے. سب کسی کی اس میں جو ہے استثناء ہے. سب ہمارا کلچر جو ہمارے دیش کا تھا، ہر دھرم کا اپنا کلچر تھا، اس کلچر کی بھی ان لوگوں نے لوٹ چلائی. آپ دیکھ لو آزادی کے آج کتنے سال ہونے آئے، پونی صدی ہونے آئے، لیکن ابھی تک مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، سکھوں میں، ہر ایک کے اندر انگریزی بھاشا کی محبت ہے، انگلش لینگویج کی محبت ہے، انگلش کلچر کی محبت ہے، انگلش کپڑوں کی محبت ہے، انگلش اسٹائل کی محبت ہے. یہ بھی غلامی ہے جو انہوں نے ہمارے اوپر لا دی. اور ایک چوتھی غلامی آپ کو بتلاؤں، انہوں نے نالج، علم، گنان، اس کی بھی بہت بڑی لوٹ چلائی اور غلامی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ جاؤ گے، ہمارے دیش میں بڑی بڑی لائبریری، بڑے بڑے کتب خانے جس کے اندر صدیوں پرانی کتابیں، صدیوں پرانی ہاتھ سے لکھی ہوئی، پہلے پریس نہیں تھے، کتاب ہاتھ سے لکھتے تھے، پھر پریس آئے، کتابیں چھپنے لگی، قرآن مجید، حدیث پاک کی کتابیں، مسئلے مسائل کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ بھی ہمارے ملک سے لے جا کر کے انہوں نے انگلینڈ کے اندر جمع کر دی. کیسی کیسی غلامی آپ سوچو، کتنا انہوں نے لوٹا یہاں سے. اور لندن شہر میں لائبریری آئی، انڈیا لائبریری ہے تو اسپیشل اسی نام سے انڈیا لائبریری، برٹش لائبریری، بڑی بڑی لائبریری ہے. مجھے دکھ یہ ہے کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں صرف پاؤنڈ دیکھتے ہیں، اور وہاں سے آئیں گے تو کیڈبری اور بادام لائیں گے. وہاں جا رہے تو یہ اپنا اتہاس دیکھو، برٹش لائبریری میں جاؤ، انڈیا لائبریری میں جاؤ، اور جا کر کے دیکھو تو حیران رہ جاؤ گے، ہمارے دیش کی کتنی بڑی بڑی کتابیں، بکس، چوپڑیاں، یعنی مسلمانوں کی بھی، ہندوؤں کی بھی، دوسرے مذہب والوں کی بھی، یہ لوگ یہاں سے لے گئے اور وہاں لے جا کر کے وہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھ دی. میں کیسی کیسی غلامی آئی آپ اندازہ لگا. زمین اور ملک میں، خزانوں میں، کلچر میں، تہذیب میں، اور علمی اور گنان، نالج، ہر اعتبار سے انہوں نے غلامی قائم کر دی یہاں پر. اور جب آزادی ہوئی، آپ خود فیصلہ کر لو کہ آزادی کیا ہم لوگوں کو پورے پوری ملی؟ کیا ہم پورے پورے طور پر آزاد ہوئے؟ جواب نہیں، بالکل نہیں، جواب نہیں، بالکل نہیں. ایک ایگزامپل میں دیا کرتا ہوں بار بار لوگوں کو، سمجھ میں آ جائے گا کہ آج بھی ہم غلام ہیں آزادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی. ایک دم چھوٹا سا ایگزامپل، کسی ہندو کو پوچھو کہ وکرم سنوت کون سا چل رہا ہے، ان کے یہاں سال وکرم سنوت پر چل رہا ہے، پوچھو ہندو کو کتنوں کو خبر ہے. اور جو سال کے 12 مہینے ہیں، کارتک، ماکسر وغیرہ، تو کون سا مہینہ ہے، کون سی تیتھی ہے، کتنے لوگ جواب دے سکتے ہیں آپ پوچھو؟ مسلمانوں کو پوچھو ہجری سن کون سا چل رہا ہے. دس محرم تو یاد رہے گی لیکن ہجری سن کون سی, مہینہ کون سا, چاند کی تاریخ کون سی, کتنے مسلمان جانتے ہیں پوچھو آپ. لیکن اسی مسلمان کو آپ پوچھو گے یا دیش واسی ہندو بھائی میں سے کسی کو پوچھو گے کہ آج انگریزی عیسوی سن کون سا ہے, پٹ سے کہیں گے 2023 کون سا مہینہ ہے تو کہ اگست, کون سی تاریخ ہے تو کہ 15, پٹ سے بولیں گے. ہماری پوری سسٹم آج تک عیسوی سن کے اوپر چل رہی ہے. کہتے ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو ایگزامپل دیا, بتاؤ کتنی غلامی ہے اور کتنی آزادی ہمارے اندر ہے, سوچ لو آپ اس بات کو. تو 1757 سے ان لوگوں نے شروع کیا اور سب کو معلوم ہے کہ 1799 میں حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, ولی تھے اللہ کے, بہت بڑے ولی تھے, یہ تو یقیناً بات ہے کہ سنت کے بڑے پابند آدمی. یہ ہماری ہسٹری ہے, ہمارا اتہاس ہے کہ راجا لوگ بادشاہ لوگ تہجد کے پابند ہوا کرتے ہیں, راجا ہو کر کے. اصل کی سنت نہیں جاتی تھی, ظہر کی سنت نہیں چھوٹتی تھی, اتنے پابند لوگ ہوتے تھے. قرآن کی تلاوت نہیں چھٹتی تھی, پورا پورا اسٹیٹ چلا رہے ہیں, حکومت چلا رہے ہیں. لیکن نماز تہجد سنت ان کی نہیں چھٹتی تھی, یہ ہمارا اتہاس ہے. اور آج تو آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کامن بات کر رہا ہوں. متولی صاحب جمعہ پڑھنے آئے تو ابھی بہت اچھی بات ہے, بہت سے گاؤں میں متولی جمعہ کو بھی نماز پڑھنے نہیں آتے, اور ذرا سا عہدہ مل گیا نا گاؤں کا سرپنچ, اور سرپنچ کے آگے ضلع پنچایت کا صدیا, تعلقہ پنچایت کا صدیا, تو وہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میں دیش کا وڑا پردھان نہیں بھی ہوں. اس کو تو نماز کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے. کہتے ہیں مول صاحب کام اتنے رہتے ہیں, اتنی جواب داری ہے, اتنا بزی ہوں. اور وہ لوگ دیش چلاتے تھے, ملک چلاتے تھے, نماز تہجد تک نہیں چھوٹتی تھی, ایسے وہ لوگ تھے. 1799 عیسوی میں شری رنگا پٹنم کے میدان میں حضرت سلطان ٹیپو شہید ہوئے, وہ بھی غداروں کی نوعیت سے. غداروں نے ان کے ساتھ ایسی غداری کی کہ جس کی نوعیت میں حضرت سلطان ٹیپو شہید ہوئے, ورنہ وہ تو بہت مضبوط تھے, میزائل مین تھے. راشٹرپتی ابوالکلام کو لوگ میزائل مین کہتے ہیں, سلطان ٹیپو شہید یہ پہلے میزائل مین تھے. میزائل بنانے والے سلطان ٹیپو شہید ہیں, راکٹ لانچر میزائل انہوں نے بنایا, اور بہت پاورفل ان کی آرمی اور لشکر تھا. اگر غدار لوگ نہ ہوتے تو سلطان ٹیپو شہید کبھی ہار نہیں سکتے, ان غداروں کی وجہ سے وہ ہارے ہیں. اور حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ ایسے ولی تھے, ایسے ولی تھے کہ آج بھی ان کی قبر پر جا کر کے دیکھو لگتا ایسا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے. خدا کی رحمت برس گیا. باپ بیٹی کی قبر بازو بازو میں ہے, ان کے والد حیدر اور ادھر سلطان کی گوشت, دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں. خدا کی رحمت برس گیا. صرف بادشاہ نہیں تھے, وہ زمانے کے ولی تھے, اور ولی ہو کر کے انہوں نے اتنی بڑی حکومت چلائی. اور ضرورت پڑی تو دیش کے لیے جان بھی دے دی. سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ 1799 عیسوی کے اندر, اور جس دن سلطان ٹیپو شہید ہوئے ہیں اس دن انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ اب بھارت ہمارا ہے. وہاں تک ان کو یقین نہیں تھا, وہ ڈرتے تھے کہ یہ میسور کا ٹائیگر, میسور کا شیر, میسور کی گورنمنٹ کو کیا کہتے تھے, حکومت خدا دار, یعنی اللہ کی دی ہوئی حکومت. اسٹیٹ آف میسور کو حکومت خدا دار کہتے تھے, ٹائیگر آف میسور. سلطان ٹیپو شہید سے انگریز اتنے ڈرتے تھے, اتنے ڈرتے تھے کہ جب تک وہ حیات تھے, زندہ تھے, انگریزوں کو یقین نہیں تھا کہ ہم بھارت میں جم سکیں گے. کب ہم کو لوگ اڑا دے رہے, کب نکال دے رہے, کب بھگا دے رہے. لیکن غداروں کی وجہ سے, آپ کو معلوم ہے کہ جس دن شہید ہوئے نا انگریزوں کے سامنے, اس دن مسجد الفتح میسور میں موجود ہے. جاؤ چلے میں, چار مہینے میں وقت لگا گیا, ساتھ میں دیکھ کے بھی آتے. آج بھی وہ مسجد الفتح موجود ہے, اس میں فجر کی نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کیا جس دن جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ, اور پھر وہ میدان کے اندر آ کر کے شہید ہوئے مغرب کی نماز کے وقت. سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ, اور جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن انگریز کو یقین ہوا کہ اب اس دیش کے اندر ہم جم سکیں گے اور اس دیش میں ہماری سستہ آ سکیں گے. کہتے ہیں کہ تین دن تک تو انگریزوں کو ہمت نہیں ہوئی کہ لاش کے قریب بھی جاوے. ان کو ایسا ڈر تھا کہ یہ زندہ ہے اور اچانک اٹیک کرے. تقریباً تین دن کا وقت لگا یا اس سے کچھ کم وقت, تب جا کر کے ان کو یقین ہوا کہ سلطان شہید ہو گئے. اور پھر انگریز لوگوں کو ہمت ہوئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے بھارت ہمارا ہے. سلطان ٹیپو شہید کی شہادت پر انگریزوں نے اعلان کیا کہ آج سے بھارت دیش ہمارا. اور 1857 میں تو دلی لال قلعے پر قبضہ ہو گیا انگریزوں کا, اور مغلوں کی جو حکومت تھی بچی کچی, دھیلی دھالی لولی لالی, وہ بھی ختم ہو گئی 1857 میں. 1757 سے لے کر 1857 تک پورے 100 برس تک, پورے 100 سال تک انگریزوں کا زوردار مقابلہ کیا, زوردار ڈیفینس کیا. اور یہ ڈیفینس, یہ مقابلہ طاقت سے کیا. انگریزوں کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ ڈیفینس کیا دیش کو بچانے کے لیے, بھارت کو بچانے کے لیے, غلام بننے سے بچانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے ڈیفینس کیا ہے. اس میں نواب سراج الدولہ ملیں گے, ان کے والد حیدر خان علی ملیں گے, سلطان ٹیپو شہید ملیں گے, بہادر شاہ ظفر ملیں گے، لکھنؤ کے نواب ملیں گے، کہ سارے بہت بڑی تعداد مسلمان راجاؤں کی، نوابوں کی، اور مسلمان جو ہے کمانڈروں کی 100 سال تک پوری طاقت کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا کہ بھارت دیش غلام نہ بنے. وہ تو 1857 کے اندر بس بدقسمتی تھی ہماری، تقدیر تھی. ذالک تقدیر العزیز العلیم. لیکن بھائی تقدیر میں ظاہری دنیا کے اسباب بھی ہوتے ہیں. آپ حلال روزی کمانے جاؤ، تقدیر میں برکت والی روزی ملے گی. ایمان تو یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے تو بھی روزی ملے، ایمان تو یہ ہے. لیکن دنیا اسباب کی دنیا ہے، اللہ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. 1857 کے اندر جو مکمل غلامی آئی، یہ مکمل غلامی جس میں ہم پورے طور پر ہار گئے اور انگریزوں نے پورے طور پر ملک پر قبضہ کر لیا، اس میں ہماری غداریاں بھی تھی، ہماری کمیاں بھی تھی، ہماری آپس کی لڑائیاں بھی تھی، ہماری آپس کی نااتفاقیاں بھی تھی. 1857 عیسوی کے اندر، اور پھر لڑائی کا انداز بدلنا شروع ہوا. یہ آپ یاد رکھیں کہ 1757 سے 1857 یہ 100 سال لشکر سے، آرمی سے، ہتھیار سے، طاقت سے انگریزوں کے سامنے لڑے پوری طاقت کے ساتھ. اور 1857 کے بعد پھر انگریزوں کے ساتھ لڑائی کی اسٹائل، لڑائی کا طریقہ کچھ چینج ہوا، کچھ بدلا، کچھ پرانا رہا، کچھ بدل گیا. اور 1857 کے بعد عجیب حالات تھے ملک میں، عجیب حالات. میں نے آپ کو اسی مسجد میں پہلے سنایا تھا، کوئی معمولی بات ہے کہ کسی قوم کے 55 سے 60 ہزار عالموں کو شہید کر دے رہے تو اس قوم کے اندر دین ایمان کیا باقی رہے گا؟ جو ایمان سکھاوے، دین سکھاوے، علم سکھاوے. ایسے لگ بھگ 55 سے 57 ہزار عالموں کو انگریزوں نے 1857 کے اندر قتل کیا، شہید کیا. اور اس وقت ایک ٹرن پوائنٹ تھا، خطرناک ٹرن پوائنٹ. اور وہ کیا ٹرن پوائنٹ تھا وہ سمجھو بہت اچھی طرح. وہ ٹرن پوائنٹ یہ تھا کہ انگریز جو ایک ناپاک ارادہ لے کے آئے تھے، وہ ارادہ ان کا پورا ہوتے ہوئے نظر آیا. ایک تو انہوں نے لوٹ چلائی، دولت لوٹی، ملک لوٹا، خزانہ لوٹا، لیکن ایک اور ان کا ناپاک مقصد تھا، اور ڈینجر مقصد. اور وہ ناپاک اور گندا مقصد یہ تھا کہ پورے اکھنڈ بھارت کو، غیر منقسم ہندوستان کو، وہ لوگ عیسائی ملک بنانا چاہتے تھے. کہ یہاں جتنے دھرم کے لوگ رہتے ہیں وہ سب کرسچن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، سب عیسائی بن جاتے ہیں. یہ ان کا ناپاک مقصد. جتنے بھی دھرم، جتنی بھی پاپولیشن، جتنی بھی پبلک، سب کو عیسائی بنانا چاہتے تھے. کرسچن بنانا چاہتے تھے. یہ ان کا گندا اور ناپاک ڈینجر چھپا ہوا مقصد تھا. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ 1857 کے بعد پادریوں کی جماعت انڈیا لائے, جماعت کی شکل انڈیا لائے. آپ لوگ فضائل اعمال کی تعلیم پتہ نہیں دھیان سے سنتے گئے. آج اثر کے بعد ہماری مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی تھی تو اس میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دین پھیلانے کے لیے کہا کہ دین پھیلاؤ, امر بالمعروف کرو نہیں عن المنکر کرو, یہ حکم دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ لکھ کر کے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو کام اس امت کو اللہ نے دیا تھا وہ اس امت نے تو چھوڑ دیا, اور دوسرے دھرم والوں نے, دوسرے مذہب والوں نے یہ کام بہت مضبوطی سے پکڑ لیا. اپنے مذہب کو پھیلاؤ, اپنے دھرم کو پھیلاؤ, اپنے دھارمک ریت رواج کو پھیلاؤ, اپنے دھارمک کلچر کو پھیلاؤ. حضرت نے فضائل اعمال میں لکھا ہے. پھر حضرت نے مثال لکھی کہ انگریزوں کو دیکھو کہ ان کی جماعت چلتی ہے جنگلوں میں, گاؤں میں, اور عیسائی مذہب وہ لوگ پھیلاتے ہیں, عیسائی مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں. افریقہ کے ایک جنگل کی کار گزاری, ہماری انڈیا کی ایک جماعت گئی تھی 4 مہینے کے لیے. تو لوگ جنگل میں تھے افریقہ میں ایک جگہ, تو انگریزوں کی جماعت ملی ان کو وہاں. تو لوگ پوچھنے لگے آپ انڈیا سے آئے کہاں, کتنے دن کے لیے آئے, 4 مہینے کے لیے, کیا کرو گے؟ تو کہا ہمارے لوگ ہیں مسلمان, ان کا ایمان بچانے کی محنت کریں گے. تو انگریز جرمنی اور امریکہ کہتے ہیں. وہ جرمنی سے آئے ہوئے انگریز کہنے لگے ہم اس جنگل میں 40 سال سے رہ کر کے محنت کرتے ہیں, تم 4 مہینے میں کیا کرو گے؟ یہی کام کیا کہ 1857 کے اندر یوروپ سے, انگلینڈ سے, جرمنی سے, پرتگال سے انگریز پادریوں کی جماعت کی جماعت انڈیا آئی, جماعت کی جماعت, اور پورے دیش کے کھونے کھونے کے اندر انہوں نے کرسچینالیٹی, عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کی. اور مسلمان, ہندو, سکھ سب لوگ ٹارگٹ پر تھے کہ ان سب کو عیسائی بناؤ, کرسچن بناؤ, ان کو انگریز بناؤ, یہ ان کا ٹارگٹ تھا. اور اس کے لیے انہوں نے محنت شروع کی پورے دیش میں. یہ 1857 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کا گندا, ناپاک, خطرناک مقصد تھا, ایک دم گندا ناپاک مقصد. ہمارے اس زمانے کے جو عالم لوگ بچ گئے تھوڑے بہت, کیونکہ 55,000 سے 57,000 تو شہید ہو گئے, جو تھوڑے بہت اللہ کے نیک بندے بچے ہوئے تھے انہوں نے فکریں کی, دعائیں کی, کوشش کی. اور دیوبند کا مدرسہ انہوں نے قائم کیا. دیوبند کا مدرسہ 1866-67 میں قائم کیا, 1857 کے 10 سال کے بعد. اور اس کو قائم کرنے کا یہ مقصد بتلایا کہ بھارت دیش کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے یہاں پر سپاہی تیار ہوں گے کہ جو دیش کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ انگریز جو پورے ملک کو دیش کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں تو ہم عیسائی نہیں بنانے دیں گے, اسلام سلامت رہے گا, ایمان سلامت رہے گا, دین سلامت رہے گا. اس مقصد کے لیے انہوں نے مدرسہ قائم کیا. تو 1857 میں 55,000 شہید, اور اس کے بعد ڈر تھا پورا ملک عیسائی ملک بن جائے. ایسے موقع پر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا, اور یہی اس کا خاص مقصد ہیتو کہ دیش کی آزادی, انگریزوں سے دیش کو آزاد کرانا اور عیسائی ملک بننے سے دیش کو بچانا. اس کے لیے یہ مقصد سے یہ مدرسہ قائم ہوا 1857 کے بعد. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لڑائی انگریزوں سے الگ الگ طریقے سے ہوئی, الگ الگ انداز میں ہوئی. پہلی 1757 سے 1857, اور 1857 کے بعد لڑائی کی اسٹائل کچھ بدل دی, الگ طریقے سے انگریزوں کے سامنے لڑے. اور اس کے بعد یہ زمانہ آیا چلتے چلتے کہ ہمارے بزرگوں نے نئے طریقے اپنائے, دوسرے طریقے اپنائے, جس میں سوشل بائیکاٹ کا طریقہ اپنایا, انگریزوں کے پروڈکٹ کا ویرودھ کرنے کا طریقہ اپنایا. یہ بہت بڑی چروڑ تھی ہمارے بزرگوں کی قائم کی ہوئی. سوادیشی اپناؤ, سوادیشی اپناؤ, یعنی انگریزوں کا بنایا ہوا کپڑا بھی استعمال مت کرو, انگریزوں کی کمپنیوں کے پروڈکٹ کا بھی ویرودھ کرو. یہ سوادیشی اپناؤ, یہ ہمارے بزرگوں نے یہ چروڑ چالو دی. اور کتنے مضبوط تھے ہمارے اکابر, شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کھادی پہنتے رہے, اور آج بھی حضرت کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ کھادی پہنتے ہیں. آج بھی ودیشی کپڑا نے یہ حضرت مدنی نے بہت مضبوطی کے ساتھ یہ چروڑ چلوایا کہ بھائی کسی سرکار کو کمزور کرنا ہو تو ان کا اکنامک بائیکاٹ کرو. تو انگریزوں کی سرکار کو, انگریزوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ان کا بائیکاٹ کیا, ان کے پروڈکٹ کا, ان کی کمپنیوں کے مال کا, ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا کہ ہم بھارتیہ لوگ ہیں, سوادیشی چیز اپنائیں گے, سوادیشی چیز پہنیں گے, سوادیشی چیز کھائیں گے, سوادیشی چیز کو ہم ہمارے گھر میں لائیں گے تاکہ انگریزوں کی اکانومک کمزور ہو جائے, ٹوٹ جائے. اس کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اور بعد میں جو آخری مرحلے آئے آزادی کے, اس موقع کے اوپر بھی ہمارے علماء بہت سمجھداری سے انہوں نے کام لیا, بہت سمجھداری سے, اتنی سمجھداری کہ دیش کی آزادی بھی ہو جائے, ہمارے مذہب کی بھی حفاظت ہو جائے, اور ہماری اسلامی پہچان کی بھی حفاظت ہو جائے. بہت سمجھداری سے انگریزوں کا آخری زمانے میں بھی ڈیفینس کیا ان لوگوں نے, اور آج ہم بہت خوشی کے ساتھ کہتے ہیں, فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ, پہلے شیخ الحدیث, پہلے طالب علم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. حضرت کا قد بہت چھوٹا تھا, 4.5 فٹ کا قد تھا, چھوٹے قد کے تھے, لیکن انگریز لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ چھوٹے قد کے مولوی نے پوری انگریز امپائر کو, برٹش امپائر کو ہلا کے رکھ دیا. ایسے وہ آدمی, اور اتنا زبردست حضرت نے پلان بنایا تھا انگریزوں سے آزادی کا, جس کا نام رکھا حضرت نے تحریک ریشمی رومال. ریشم کے رومال ہوتے تھے اور اس کے اوپر میسج لکھ کر کے پلان بنایا تھا. کتنے ذہین لوگ تھے, اندازہ لگاؤ, ریشم کے رومال پر میسج لکھتے, اس کے پھول بناتے, اور وہ پھول بیچنے والوں کو دے کر کے اس کے ذریعے سے ساری میٹر کی سپلائی ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے سے بغاوت بڑھوا کرنے کا بہت بڑا پلان بنایا تھا انگریزوں کے خلاف, اس کو تحریک ریشمی رومال کہتے. اور اس کی سزا میں تو حضرت کو پکڑا گیا, جیل میں ڈالا گیا, اور جیل بھی کہاں, بھارت سے ہزاروں کلومیٹر دور یوروپ میں مالٹا ایک دیش, وہاں لے جا کر کے حضرت کو جیل میں ڈالا تھا, مالٹا میں, یوروپ میں. یہاں سے حضرت وہاں گئے عرب, وہاں سے جدہ سے حضرت کو لے گئے, اور وہاں مالٹا یوروپ میں ہے, مصر سے بھی آگے یوروپ شروع ہو جاتا ہے, وہاں یوروپ کا ایک حصہ ہے مالٹا, کنٹری ہے, دیش ہے, وہاں لے جا کر کے حضرت کو جیل میں ڈالا. حضرت کے ساتھی میں سے ایک دو ساتھی کا تو وہیں جیل میں انتقال ہوا, اور وہیں قبر بنی مالٹا کے اندر. وہاں جیل کے اندر انگریزوں کے دوسرے قیدی بھی بہت سارے تھے, تو چونکہ حضرت انڈیا کے تھے, بھارت کے تھے, اور اس کو ہند کہتے ہیں, تو انڈیا کے ہونے کی وجہ سے حضرت کو شیخ الہند کہتے تھے, کہ ہندوستان کے بہت بڑے شیخ, بہت بڑے بزرگ. چونکہ وہاں ترکی کے لوگ بھی جیل میں تھے, دوسری جگہ کے لوگ بھی جیل میں تھے, اس لیے نام بنا شیخ الہند اس طریقے سے. تو 1919-20 میں حضرت جیل سے چھوٹ کے آئے, لمبے زمانے تک حضرت کو وہاں انگریزوں نے جیل میں رکھا, اور آپ کے ساتھیوں کے پوری ٹیم کو پکڑ لیا تھا, اور سب کو وہاں جیل میں ڈال دیا تھا, ہاکر کے انتقال ہو گیا. تھوڑے ہی دنوں کے اندر دیوبند میں آپ کی قبر مبارک بنی, اور آخری دنوں میں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانی, بہت سمجھداری کے ساتھ قربانی دے کر کے ملک کو آزاد کرا. دو چار باتیں میں آپ کو ضرور کہوں گا. وہ رنگین پوسٹر ہے, وہ نکالا, وہ رنگین پوسٹر, ہاں وہ لاؤ, چشمہ لاؤ. آپ یاد کر لو ایسی باتوں کو, کام آئے گی آپ کو, اس لیے میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ سناتا ہوں. یہ ابھی ہر ہر گھر تیرنگا ہے, تو یہ تیرنگا جھنڈا کس نے بنایا معلوم ہے؟ تیرنگا جھنڈا کی فائنل ڈیزائن سوریا طیب جی نے کی ہے. یاد جو آواز ہے جھنڈا ہر ہر گھر تیرنگا, تو یاد رکھ لو, اپنا اتہاس بھی یاد رکھو. یہ تیرنگا جھنڈا کی فائنل ڈیزائن سوریا طیب جی کی بنائی ہوئی ہے, ایک مسلمان عورت کی بنائی ہوئی ہے. 1947 کے اندر جب دیش آزاد ہوا اور لال قلعے کے اوپر انگریزوں کا جو جھنڈا لٹک رہا تھا, یونین جیک یہی کہتے ہیں نا انگریزوں کے جھنڈے کو, تو انگریزوں کا جھنڈا اتارا اور اس کی جگہ پر لال قلعے کے اوپر سب سے پہلی مرتبہ ترنگا جھنڈا جو لٹکایا ہے وہ میجر جنرل شاہ نواز خان نے لہرایا. جانو اپنے اتہاس کو. 1947 میں پہلی مرتبہ لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانے والے میجر جنرل شاہ نواز خان تھے. جئی ہند کرتے ہیں, یہ نعرہ کس نے دیا؟ جئی ہند کا نعرہ عابد حسن سفرانی نے دیا ہے. جئی ہند کا نعرہ عابد حسن سفرانی نے. یاد رکھو یہ سب آزادی کے ہیرو ہے. لوگ بھلا رہے ہیں, آپ کیوں بھلاتے ہو؟ آپ کو تو یاد رکھنا چاہیے. آزادی کے آخری دنوں میں جو زبردست چرور چلے کوائٹ انڈیا بھارت چھوڑو, یہ نعرہ کس نے دیا؟ بھارت چھوڑو کوائٹ انڈیا, یوسف مہر علی نے نعرہ دیا. یوسف مہر علی نے یہ نعرہ دیا. مجھے تو بہت دکھ ہے اس بات کا, ہم مسلمان اپنا اتہاس نہیں جانتے. میں اسکولوں میں کالجوں میں ہائی اسکولوں میں ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ٹیچر لوگ ہیں ہمارے پروفیسر لوگ ہیں ان کو کہوں گا کہ آپ ڈیپ میں ریسرچ کرو ان سب چیزوں کا, اور ریسرچ کر کے یہ سب چیزیں لاؤ سماج کے سامنے, قوم کے سامنے, دیش واسی بھائیوں کے سامنے, تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم نے دیش کے لیے کیا 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 ہے. آگے سنو, جھانسی کی رانی لکشمی بائی کا نام تو سنا ہے نا, ان کے جو توپ خانہ تھا اس کے مین کمانڈر کون تھا؟ جھانسی کی رانی لکشمی بائی, ان کے توپ خانے کے مین کمانڈر شہید غلام غوث خان, شہید سردار خدا بخش, یہ دو مسلمان تھے. آج بھی ان دونوں شہیدوں کی قبر جھانسی کے قلعے کے اندر موجود ہے. آگے سنو, جب بھگت سنگھ کا کیس چلا انگریزوں کے یہاں, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بھگت سنگھ کا کیس لڑے, اسی لیے کہ انگریز لوگ اس کو بھی جیل میں ڈال دیتے جو کیس لڑنے جا رہے. ویر بھگت سنگھ کا کیس انگریزوں کی کورٹ کے اندر لڑنے والے مسلم لائر تھے, مسلمان وکیل تھے آصف علی, انہوں نے بھگت سنگھ کا کیس لڑا ہے. اور آزاد ہند فوج, آزاد ہند فوج, نیتا جی سبھاش چندر بوس کا نام ہے نا, تو ان کی آزاد ہند فوج کے لیے پیسے کس نے دیے؟ کون فنڈنگ کر رہا تھا؟ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج کے لیے فنڈنگ کا کام عبد الحبیب مارفانی کر رہے تھے. انہوں نے اس زمانے میں نیتا جی کو 1 کروڑ روپیے کا دان کیا تھا, 1 کروڑ روپیے کا دان. عبد الحبیب مارفانی نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کو کیا تھا. جانو اپنے اتہاس کو میرے مسلمان بھائیوں, یہ کتنا اتہاس میں آپ کو سناؤں, یہ بہت لمبی چوڑی داستان, بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے. آج کے زمانے کے اندر ہمیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے. آزادی کے ان ہیروں کو جنہوں نے انگریزوں کی مار کھائی, انگریزوں کے ڈنڈے کھائے, انگریزوں کی جیلوں میں رہے, شہید ہو گئے اور سارا کام کیا تھا دیش کی آزادی کے واسطے, ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے واسطے. اس لیے یعنی کہ 15 اگست آ گئے تو ہم لوگ اس طرح ایک بڑا شاندار پروگرام کریں, بہت اچھی بات ہے ایسا پروگرام کریں, دور دور سے لوگ آوے سنیں, لیکن یہ کنٹینیو کرنے کا کام ہے. جیسے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں سبجیکٹ ہوتا ہے, اس طرح اس کو سبجیکٹ وائز کرنے کا کام ہے. اور آج کے حالات کے اندر اس کی ضرورت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم بھارت دیش کے وفادار ہیں. ہم نے دیش کی آزادی میں ہمارے باپ داداؤں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے مہاتمی صاحب آئے تھے ابھی جمعہ کے دن, جمعہ سنیچر کے بیچ شنیوار کو مرس کے آئے تھے, تو ہندی جانتے تھے, گجراتی پڑھ لیتے تھے. تو بارڈولی آئے تو انہوں نے بہت بڑا سردار نگری, تو مجھے پوچھنے لگے سردار نگری, میں لگا جی حضرت ولبھ بھائی پٹیل کو سردار ہم بارڈولی والوں نے بنایا ہے. وہ تو کرم سد کے پٹیل تھے, وہاں سے آئے اور انہوں نے چرول چلائی, مومنٹ چلائی. پھر میں نے حضرت کو ایک بات سنائی, اور جو بات ہوگی پروف سے ہوگی, ایسی کوئی اچھی بات تو ہوتی نہیں الحمدللہ. حضرت ولبھ بھائی پٹیل یہاں آئے تو انگریز لوگوں نے ایک گندا کام کیا تھا, وہ کھیڑوت سے وہ لوگ ٹیکس لیتے تھے, محصول بہت بڑی رقم. اب جو کھیڑوت بھرپائی نہیں کر سکے تو ان کی زمین وہ لوگ ایکوائر کر لیتے تھے, اور ایکوائر کر کے حراجی کر دیتے تھے, نیلام کر دیتے تھے, جو پیسے آئے وہ لے لیتے تھے. تو اس وقت کے ہمارے بارڈولی کے پاٹیدار سماج میں, ہماری آشرم ہے گاندھی آشرم, وہاں سے باقاعدہ مسئلہ پوچھا, سوال پوچھا گیا. اور اس وقت ڈاگیل مدرسے میں مفتی تھے حضرت مفتی عتیب الرحمان صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ, حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے. فتویٰ پوچھنے والے تھے بارڈولی پاٹیدار سماج کے, کہ یہ جو انگریز لوگ زمین کو ایکوائر کر کے اراضی کر دیتے ہیں, تو اراضی کے اندر بولی بول کر سستے میں زمین لینا کیسا ہے, یہ مسئلہ پوچھا. تو مفتی عتیق الرحمان صاحب نے اس کا جواب لکھا, اور جواب کے اندر لکھا کہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی کے کام میں مدد کرو، گناہ ظلم میں مدد مت کرو. اور یہ ظلم کی مدد ہے کہ انگریز لوگ سستے میں زمین بیچ دیتے ہیں، یہ ظلم میں مدد ہے. ایسی زمین حراجی میں پانی کے بھاؤ پر ملے تو ابھی لینا مسلمان کے لیے ناجائز حرام ہے. یہ فتویٰ ہمت سے لکھا، انگریزوں کے ورودھ میں فتویٰ لکھنا یعنی سرکار کے ورودھ میں فتویٰ لکھنا. ولبھ بھائی پٹیل بہت خوش ہوئے کہ ڈابھیل کے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا. بہت پہلے ہماری آشرم میں جا کے ایک مرتبہ بات کی تھی کہ وہ سارے پرانے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں فتویٰ وغیرہ. اور ولبھ بھائی پٹیل اس فتوے سے اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے کہ میری جو چروڑ ہے اس میں اس فتوے کی وجہ سے طاقت آ گئی. اور انگریزوں کو پتا چلا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ فتویٰ چھپا تھا اس زمانے میں. وہ ہے وہ فتویٰ، وہ پرانی پرنٹ کے اوپر ہے، ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، ڈابھیل میں بھی موجود ہے مدرسے کے اندر. انڈین نیشنل کانگریس نے اس زمانے میں چھپوایا تھا. اس وقت انڈین نیشنل کانگریس یعنی مہاتما گاندھی جی، ولبھ بھائی پٹیل سب لوگ. تو انگریزوں کو پتا چلا تو انہوں نے سورت میں جس مسلمان کے پریس میں فتویٰ چھپا تھا وہ پریس کو بھی بند کروا دیا، فتویٰ ضبط کیا. اور مفتی حبیب الرحمان صاحب پر بھی حالات آئے، ساری چیزیں گواہ، پریس بند ہو گیا، مفتی صاحب پر حالات آئے، ہزاروں کی تعداد میں جو فتویٰ چھپا تھا وہ ضبط ہوا، لیکن ہمت کر کے انگریزوں کے خلاف فتویٰ لکھا جس سے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو بہت طاقت ملی. اور آپ لوگ ڈانڈی یاترا جانتے ہو، مہاتما جی کی ڈانڈی یاترا، لیکن ڈانڈی یاترا کے اندر بھی ہمارے علماء اور مفتیوں کی بہت بڑی مدد رہی ہے. ہماری گجرات سرکار نے ایک چوپڑی چھاپی ہے ڈانڈی کچھ، موہن ڈانڈی کا لیکھک ہے اس سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے شکشک لوگ، پروفیسر لوگ ایسی سب چیزوں کا ریسرچ کر رہے ہیں. ایک پترکار نے لا کر کے مجھے وہ چوپڑی دی تھی، گجرات سرکار کے پاٹیہ پسک وبھاگ اور جو ہے انہوں نے وہ چوپڑی چھاپی ہے. اس میں کئی جگہ کے اوپر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مہاتما جی جیارے نوساری ضلع میں پرویش کر، سورت ضلع کی نوساری ضلع میں، تو اس وقت کے اوپر ڈابھیل کے اس زمانے کے مدرسے کے علماء گرام گاندھی جی کو ملنے دھامن گئے. دھامن ڈابھیل کے بازو میں گاؤں ہے، چوکھڑ بھی ہے دھامن بھی ہے، وہاں گئے ملنے کے لیے اور مہاتما گاندھی جی کی ملاقات کی. مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ہاروی، مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی اور دوسرے علماء کے گاؤں پوری ٹیم لے کے گئے تھے. اور پھر گاندھی جی کے کہنے کے اوپر انہوں نے میٹھو ستیہ گرہ کے لیے ایک فتویٰ لکھا کہ اسلام میں بھی نمک کے اوپر ٹیکس لگانا گناہ ہے. یہ فتویٰ لکھا اور گاندھی جی کو وہ دیا گیا. گاندھی جی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. اس وقت ڈابھیل میں شیخ الحدیث تھے امام المحدثین حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے وہ پورا مضمون لکھوایا تھا. دوسرے دن نوساری میں دودھیا تڑاؤ میدان آج بھی ہے، وہاں شام کو جاہیر سبھا میں گاندھی جی نے وہ فتویٰ پڑھ کے سنایا. કે કાલે દાભેલના મોલવીઓથી એક નવી વાત મને જાણવા મળી અને તે વાતથી મારું જોમ વધી ગયું છે ને મારા આ સત્યાગ્રહમાં નવો પ્રાણ આવ્યો છે. એ ગાંધીજી કે શબ્દ હું ચોપડી મેં લખ્યો હોય કે ઇસ્લામ ધર્મમાં પણ મીઠુના ઉપર ટેક્સ લગાવવો ગુનો છે, એટલે મુસ્લિમો પણ આ ચળવળમાં અમારી સાથે છે. ગાંધીજી બહુ ખુશ હુએ, ઉનકો જોમ મિલ ગયો. ઓર દાભેલ કે ઉસ જમાને કે ઓલમા 1930 કી જમાને કી બાત, વો સબ ગાંધીજી કે સાથ દાંડી તક ગયે, પૂરે સત્યાગ્રહ મેં સાથ રહે દાંડી તક. ઓર બાજુ મેં ધારાસણા હૈ વો સત્યાગ્રહ મેં ભી હિસ્સા લિયા ઉન લોગો ને, ઓર વહાં ભી વો લોગ શામિલ રહે. ઘર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કી ચળવળ હો, મહાત્મા ગાંધીજી કી ચળવળ હો, હમારે ઉલમાને બુઝુર્ગોને આલિમોને મુફ્તીઓને મદરસોને મુસલમાનોને ઉસકા પૂરા સપોર્ટ કિયા, ઉસકો મજબૂત કિયા દેશ કી આઝાદી કે બાદ, કે દેશ અંગ્રેજો સે આઝાદ હો ગયા. મુસલમાનો અપના ઇતિહાસ જાણો, અપના ઇતિહાસ સીખો સમજો. આજ જો હમ ફાલતુ ચીજો કે પીછે અપના વક્ત બરબાદ કરતે, ઇસકે બજાય કામ કી ચીજો પર અપના વક્ત લગાઓ. અલ્લાહ ઉમ્મત કો ઇસકી તૌફીક અતા કરે. આપ લોગ ઇતની બડી તાદાદ મે યહાં શામિલ હુએ, બહુત ખુશી કી બાત હૈ, મુબારકબાદી કી બાત હૈ કે ઇસ તરહ કે ઐતિહાસિક હિસ્ટ્રિકલ તારીખી ટોપિક કો સુનને કે લિયે આપ હઝરાત આયે. અલ્લાહ આને કો કબૂલ કરના, અપની રઝા ઓર ખુશનુદી કા ઝરિયા બનાવે. ઓર જૈસે મેને આપકો કહા શુરૂ કે અંદર કે 1757 મેં નવાબ સિરાજુદ્દૌલા હાર ગયે ગદ્દારો કી વજહ સે, યહાં તક ગદ્દારી નહીં હોની ચાહીએ. સુલતાન ટીપુ શહીદ હાર ગયે ગદ્દારો કી વજહ સે, સિર્ફ ગદ્દારી નહીં હોની ચાહીએ, વફાદાર બનો. ઓર દૂસરી ચીજ આપસ કે લડાઈ ઝગડે નહીં હોની ચાહીએ. લા તનાઝઉ ફતફશલુ વતઝહબ રિહુકુમ વસ્બિરુ, આપસ મેં લડાઈ ઝગડે મત કરો ઓર કમઝોર હો જાઓગે, સબર સે કામ લો, હિંમત સે કામ લો. હમારા તો ઈમાન હૈ ના કે મદદ કરને વાલે અલ્લાહ, હિફાઝત કરને વાલે અલ્લાહ હૈ. ઇલ્લા તનસુરુહુ ફકદ નસરહુલ્લાહ ઇઝ અખરજહુ અલ્લઝીના કફરુ સાનિયસ્નૈન ઇઝ હુમા ફિલ ગાર ઇઝ યકુલુ લિસાહિબિહિ લા તહઝન ઇન્નલ્લાહ મઅના. પૂરા મક્કા દુશ્મન થા, પૂરા મક્કા દુશ્મન નબી કો કતલ કરને કે લિયે, અલ્લાહ કે આખરી નબી તાજદાર મદીના હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ કો કતલ, પૂરા મક્કા દુશ્મન. અબૂ બકર સિદ્દીક હૈ, મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ ગુફા મેં ગારે સૌર મેં વહાં છુપે હુએ. બસ ઉસ વક્ત પર દુશ્મન પહોંચ ગયે, અભી પકડ લેંગે, અભી કતલ કર દેંગે. ક્યા હુઆ? ઇલ્લા તનસુરુ ફકદ નસરહુલ્લાહ, અલ્લાહ ને મદદ ફરમાઈ, હમારા ભરોસા હમારે અલ્લાહ પર હૈ, અલ્લાહ પર હમારા ભરોસા. વમન યતવક્કલ અલલ્લાહ ફહુવા હસબુ ઇન્નલ્લાહ બાલિગુ અમરી કદ જાલલ્લાહુ લિકુલ્લી શયઇન કદરા. જો અલ્લાહ પર ભરોસા કરે, અલ્લાહ ઉસકે લિયે કાફી હૈ. વો ગાર મેં કોન થા, અલ્લાહ બચાને વાલે. حضرت ابو بکر صدیق ڈرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبراتے کا ہی کہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ بچانے والے، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں. میرے دینی بھائیوں، اللہ کی مدد پر یقین رکھو، اللہ کی حفاظت پر یقین رکھو، سچے مسلمان بن کے زندگی گزارو، ایک اچھے ناگرک بن کے، اچھے سٹیزن بن کے زندگی گزارو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی سلامت ہے. پہلے سنایا تھا آپ کے یہاں خلیفہ اسلام قرآن کہ اس اسلام مذہب سب سے پہلے بھارت میں آیا ہے، اسلام سب سے پہلے بھارت میں آیا، آدم علیہ السلام بھارت میں اتارے گئے، آدم علیہ السلام نے حج بھارت سے کیے، پہلے انسان، پہلے نبی اس بھارت کی دھرتی پر آئے، تو انشاءاللہ قیامت تک آخری انسان بھی اس دھرتی پر اسلام والے باقی رہیں گے. جب شروعات اس ملک سے ہوئی ہے تو قیامت تک انشاءاللہ اس ملک میں اللہ اسلام مسلمانوں کو باقی رکھیں گے. اللہ پر بھروسہ، اچھے ناگرک، وفادار ناگرک، اچھے سٹیزن، اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان عليها البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.